الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ قرآن اور حدیث کو اپنی رائے سے سمجھتے ہیں بڑی غلطی کرتے ہیں ہر کلام کے مختلف پہلو ہوتے ہیں جو صرف لغت سے معلوم نہیں ہوتے مثلا ایک شاعر کا قول ہے خاط لی امر قبا یا لیت عینہ سوا عمر نے میرے واسطے قبا سیا کاش کہ اس کی دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں درزی تھا عمر اس نے جبہ بنایا تو شاعر نے اس کو شعر میں اس کی مذمت کی یا تعریف کی پتہ نہیں چل رہا کہہ رہا ہے عمر نے میرے واسطے قبا سیا کاش کہ اس کی دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں اس کی ایک آنکھ پہلے سے خراب تھی اب اس شعر کے دو معنی یا تو شاعر نے خوش ہو کر کہا تو ترجمہ یہ ہو کاش کہ اس کو خراب والی آنکھ بھی اچھی ہو جائے اگر غصے میں تھا تو ناراض تھا تو ترجمہ یہ ہوا کہ اس کی دوسری آنکھ جو درست ہے وہ بھی خراب ہو جائے اب آپ بتلائیے یہاں ایک معنی متعین کرنے کے لیے کیا صرف عقل کافی ہے یا صرف لغت کافی ہو سکتی ہے عقل بھی کافی نہیں لغت بھی کافی نہیں اب کیا کرنا پڑے گا شاعر کے دوستوں کو تلاش کرنا پڑے گا کہ جب اس نے یہ شعر کہا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ کیا تھا غصے میں تھا خوشی میں تھا ایسا ہی ہے نا تو یہ تو ایک شاعر کا کلام ہے اسے سمجھنے کے لیے اسے دوستوں کی ضرورت ہے تو میرے عزیزو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے کے لیے کیا پیارے صحابہ کی ضرورت نہیں ہے عربی دانی لغت کافی نہیں بلکہ پیارا نبی اس وقت موجود تھے قرآن آیا صحابہ اس کے گواہ ہیں وہ بتائیں گے اس وقت حضور کس موقع پہ کس انداز میں آپ نے بات فرمائی پیشانی کا بل تھے یا خوشی کے آثار تھے پہلے کیا ہوا تھا بعد میں کیا ہوا تھا اس لیے میرے عزیزو جو لوگ قرآن کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں صحابہ کو نکال کر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں پھر چند دن پہلے آپ کو ایک آیت پڑھ کے سنائی تھی بعض لوگوں نے ایک آیت پڑھ دی کہ جی شراب کی اجازت تو ہے اسلام میں جو قرآن کی آیت بھی ہے وہ کیوں اس لیے کہ انہوں نے اس آیت کا مطلب اپنے رائے سے سمجھا اس امت کا سب سے بدترین دشمن قادیانی گزرا ہے اس نے بھی اپنی نبوت کے لیے قرآن سے 16 آیتیں پیش کر دیں وہ اس لیے پیش کر دی کہ صحابہ کو بیچ سے نکال دیا جو صحابہ کی زندگی کو بیچ سے نکالے گا وہ امت کو گمراہی کے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کرے گا صحابہ تو سارے دین کے راوی ہیں اگر ان کا کردار مشکوک ہو گیا بھائی سارا دین مشکوک ہو جائے گا اس لیے دشمن بنیادوں پہ ہتھوڑا چلاتا ہے ہاں یہ نہ رہیں تو اسلام کی عمارت بھی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سمجھنے کے لیے بات کرتے ہیں ہم نے حدیث پڑھی ہے نیٹ پہ میں نے حدیث پڑھی ہے حدیث کا مطلب یہ تھا ارے میاں لا حول ولا اگر یوں نیٹ سے حدیث سمجھنا آسان ہو جاتا تو میاں پھر کیا ضرورت ہے امام بخاری کو ساری دنیا کے چکر کاٹنے کے اور امام مسلم رحمۃ اللہ دنیا بھر کی خاک چھاننے کی اور کیا ضرورت ہے 16 سال حدیث کو سمجھنے کے لیے دنیا بھر کے پاس جسے کہیں کہ سفر کرنے کی نا یہ دیکھا جائے گا کہ صحابہ نے اس حدیث کا مطلب کیا سمجھا صحابہ نے ورنہ ایک حدیث ہے بھائی حدیث ہے لا ایمان لمن لا امانتہ جس کی امانت نہیں اس کا ایمان نہیں تو ہمارے ملک میں کتنے لوگ امانت دار ہیں تو کیا مطلب سارے کافر ہو گئے ایسی ایک حدیث ہے, لا ایمان لمن لا عہد له, اس جس کا عہد نہیں, جو عہد نہیں پورا کرتا اس کا تو ایمان کوئی نہیں. تو کتنے عہد پورے کرنے والے ہیں, کیا مطلب ایمان ختم ہو گیا. حدیث میں ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا. تو کتنے رہ گئے مسلمان. ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے گا صحابہ نے اس حدیث کا مطلب کیا بتایا. تو ان کی زندگی دیکھنے سے بات پتا چلے گی کہ صحابہ نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ یہ کام مسلمانوں کے نہیں ہیں, یا بڑھیا ایمان والے جن کا صحت مند ایمان ہوتا ہے وہ نہ نماز چھوڑتے ہیں, نہ عہد چھوڑتے ہیں, نہ امانت میں خیانت کرتے ہیں. ہاں جو خیانت کر رہا, وعدہ توڑ رہا, نماز چھوڑ رہا, اس کا ایمان بہت بیمار ہو چکا ہے, وہ صحت مند ایمان نہیں ہے اس کے پاس. ہاں, تو الفاظ سے لغت کے انداز سے اگر حدیث سمجھے گا تو بہت غلطی کرے گا. یہ بھی دیکھا جائے گا کہ صحابہ نے اس حدیث کا مطلب کیا لیا, صرف ترجمے سے نہیں میاں, ورنہ تو اس شاعر کا کلام بھی نہیں سمجھ سکتے. آپ کے صحابہ کی ہمیں ضرورت اور احتیاج ہوگی, جنہوں نے سمجھا ہوگا وہی صحیح ہوگا, کیونکہ ان کے سامنے صاحب کلام صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی ہوتا تھا, اور ان کے سامنے اس بات کے آگے پیچھے کا معاملہ بھی ہوتا تھا. جس طرح ایک شاعر کے کلام کے معنی کو متعین کرنے کے لیے نہ عقل کافی ہے نہ لغت کافی ہے, اسی طرح حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے صرف عقل کافی نہیں, لغت کافی نہیں. یہ بھی دیکھا جائے گا صحابہ نے کیا سمجھا. اسی طرح اردو کا ایک جملہ ہے, روکو مت جانے دو. آپ نے یہ لکھ کے باہر چوکی دار کو بھیج دیا, روکو مت جانے دو. اس نادان نے پڑھا, روکو مت جانے دو. کتنا فرق ہو جائے گا. آپ نے پرچی لکھ کے بھیج دیا, اس لڑکے کو اعتکاف میں بیٹھا ہے مت جانے دینا, روکو مت جانے دو. ہاں, اعتکاف میں بیٹھا ہے, روکو مت جانے دو. اس نے پڑھ لیا, روکو مت جانے دو. کتنا فرق ہو جائے گا. الفاظ تو وہی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. ہاں, صرف پڑھنے میں فرق ہو گیا. کتنا فرق ہو گیا. قیدی تھا, اس کے بارے میں کہا روکو اس کو. چور تھا, کہا روکو, اور اس نے پڑھ لیا روکو مت جانے دو. اس نے اس کو پورا پروٹوکول کے ذریعے رہا کر دیا. ہمیں اردو کا ایک جملہ غلط پڑھیں گے تو معنی میں کتنا فرق ہو جائے گا. اسی طرح اردو کا ایک جملہ ہے, روکو مت جانے دو. اب اس جملے کا مطلب بولنے والے کے لب و لہجے سے سمجھ میں آئے گا. اگر اس نے روکو پر وقف کیا تو پھر کہا مت جانے دو, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روک لو بھائی. اور اگر روکو مت پر وقف کیا تو جانے دو پھر کہا, تو مطلب یہ ہوگا کہ جانے دو. حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لب و لہجہ بھی دیکھا تھا انہوں نے, اور انہوں نے میرے نبی کا لب و لہجہ بھی دیکھا تھا. اب افسوس کہ عقل اور لغت کے غلام احادیث پاک کا مفہوم سمجھنے میں صحابہ کی ضرورت ہی سمجھتے نہیں ہیں, بلکہ العیاذ باللہ اپنے مطلب کو صحیح سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ نے تو بعد میں یہ نئی چیز گھڑ لی, العیاذ باللہ. اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی طرف رجوع کرنا اپنی جدت پسندی کی توہین سمجھتے ہیں. حالانکہ بھائی, ہر پرانی چیز خراب نہیں ہوتی. ابا 80 سال کا ہو گیا, پرانا ہو گیا, نیا ابا بنا لو گے؟ نہ میاں, ہر پرانی چیز خراب نہیں ہوتی. کلمہ بھی پرانا چلے گا, نبی بھی ہمارا پرانا چلے گا, قرآن بھی ہمارا پرانا چلے گا. ہر پرانی چیز کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں, جدت پسندی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز میں جدت لے آؤ. تو فرمایا, حالانکہ ہر پرانی چیز خراب نہیں ہوتی. پرانے چاولوں کو پا نہیں لگ سکتے نئے چاول, پکا لو ان سے خوش پک نہیں سکتی بریانی. یعنی پرانی چیز تو اچھی ہو جاتی, پرانے چاول کتنے بڑھیا ہو جاتے ہیں. اونٹ کو اگر رکھ دو, جتنا پرانا ہوگا اس اونٹ کی خوشبو اتنی بڑھیا ہوگی. ہاں, سبحان اللہ, آج بھی دین وہی محفوظ ہوگا بھائی, اور وہی دینداری ہوگی جو پرانے لوگوں سے چلا آیا ہوا ہے, محمد الرسول اللہ سے, آپ کے صحابہ سے, اور آپ کے صحابہ کے شاگردوں سے جو نقل آتا ہوا آیا, دین وہی ہوگا, دین وہی ہوگا. فرمایا نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبائر تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اگر پولیس افسر کا بیٹا پٹ رہا ہے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ یا تو یہ پولیس افسر کو خبر نہیں، یا لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ پولیس افسر کا بیٹا ہے، یا پولیس افسر اس بیٹے سے ناراض ہے اس لیے اس کو باپ کو فکر ہی نہیں بیٹے کی پٹائی ہو رہی ہے، جو اس کی ہمدردی نہیں کرتا. آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے، جو نئی نصرت ہو رہی ہم نے اللہ پاک کو ناراض کر رکھا ہے. گناہوں کا عموم ہے اور روک ٹوک سے بھی ہم غافل ہیں. بنی اسرائیل کی ایک بستی پر عذاب کا حکم آیا تھا، جبرائیل امین نے عرض کیا ایک اس میں صوفی رہتا ہے، عابد اس بستی میں رہتا ہے جس نے آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی. ان فیہ عبد لم یعصک طرفا قط، ارشاد ہوا اس بستی کو پہلے اس پر پھر تمام بستی والوں پر الٹ دو، کیونکہ میری نافرمانیاں یہ عابد دیکھتا تھا اور اس کے چہرے پہ ناگواری کا اثر بھی نہیں ہوتا تھا. اقلبھا علیہ وعلیہم لم یتمرع وجہ، اس صوفی عابد پر بستی الٹنے کا حکم پہلے فرمایا اس لیے کہ میری نافرمانی دیکھ رہا تھا اور اس کے پیشانی پہ بل بھی نہیں آتا تھا. جو باپ تہجد گزار ہو، گھر میں بیٹا نافرمان ہو اور کان پہ جو بھی نہ رینگتی ہو، اور ماں جسے کہیں کہ صدقے خیرات کرنے والی اور تہجد گزار ہو اور بیٹی کی نافرمانی پر اس کے کان پہ جو بھی نہ رینگتی ہو، اس گھر میں آفت آئے گی تو ان نیکی کرنے والوں کو بھی لے جائے گی. ہاں، جس طریقے سے خود نیکی کرنا ضروری ہے، جہاں تک میری آواز جاتی ہے اور جہاں تک میری کوشش کارگر ہے اور جہاں تک میرا قوت بازو کام کرتا ہے اور جہاں تک میں زبان سے اسے روک سکتا ہوں اور جہاں تک میں اپنے دل میں برا جان سکتا ہوں، یہ تو میرے ایمان کا تقاضا ہے، یہ تو میرے ایمان کا تقاضا ہے. اتنا تو کروں کہ کم از کم دل بے چین ہو جائے کہ اس گناہ کو کیسے مٹاؤں. آگ لگی ہے میاں، آگ خود بجھاتا ہے، اور اگر نہیں بجھا سکتا تو شور مچاتا ہے گلی میں، لوگوں آگ جل رہی ہے اس کو بجھائیں، اور جب یہ بھی نہیں ہوتا اپنا سامان ہٹا کے دور چلا جاتا ہے اور سوچتا ہے اس آگ کو کیسے بجھاؤں، سوچتا ہے نا میاں میرے گھر پہ آگ لگے کیسے بجھاؤں، فکر مند رہتا ہے. ہاں بھائی، اگر گناہوں کی آگ لگی ہے میرے گھر میں، میرے ارد گرد کی فضا میں، دفتر میں، فیکٹری میں، خود روکو، نہیں تو دوسروں کی مدد لو. نہیں ہو سکتا تو میاں پھر سوچو نا کس طریقے سے آگ کو بجھانا ہے، کوئی تدبیر تو کرو کہ اس آگ کو کیسے بجھانا ہے. اور اگر نہ بجھائی اور بیٹھے انتظار کرے، سب جل جائے گا، سب خاک سر ہو جائے گا اور سب جسے کہیں کہ ختم ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اسے روکو بھی. جب تلاوت شروع کریں تو نیت کر لیں کہ اس سے ہمارے قلب کا زنگ دور ہو رہا. جب قرآن کی تلاوت شروع کریں تو نیت کیا کریں اس سے دل کا زنگ دور ہو رہا. پھر نبی فرمایا کرتے تھے دو چیزوں سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، ایک قرآن کی تلاوت سے اور دوسرا موت کی یاد سے. ایک صحابی آئے کہنے لگا رسول اللہ اگر دل سخت ہو جائے تو علاج تجویز فرمائیں. بھائی فرمایا اس کا علاج یہ ہے، قرآن کی تلاوت کرو اور دوسرا اپنی موت کو یاد کیے گا، اس سے دلوں میں نرمی آئے گی. پہلے تو شروع شروع میں آدمی قرآن پڑھتا ہے، بہت دنوں کے بعد تو قرآن پڑھنے کا جی ہی نہیں چاہتا، تو اسے دوائی سمجھ کے پڑھو، شفا ہے قرآن. پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جب آپ قرآن آپ کا علاج کر دے گا، تلاوت سے آپ کا دل صاف ہو جائے گا، پھر تو ایسا مزہ آئے گا کہ آپ چھوڑنا چاہیں گے تو قرآن آپ کی غذا بن جائے گا. جب تک غذا کھائیں گے نہیں آپ کا جی نہیں بھرے گا، آپ کا دل نہیں کرے گا. پھر پہلے دوائی کے طور پہ استعمال کریں، پھر قرآن انشاءاللہ غذا بن جائے گا. آج عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں قسم کھا کے کہتا ہوں جسے اللہ پاکیزہ نگاہیں اور پاکیزہ زبان اور پاکیزہ قلب نصیب فرما دے، وہ کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر ہی نہیں ہو سکتا. دل پاکیزہ کر لو، آنکھیں پاکیزہ کر لو، زبان پاکیزہ کر لو، سبحان اللہ، پھر قرآن پڑھتے چلے جاؤ. یہ تو مقناطیس ہے، آپ کو اپنی طرف خود ہی کھینچ لے گا، چھوڑے گا نہیں. پھر یہ ایسی نعمت ہے اللہ کی اس امت پر, ایسی عظیم الشان دولت دی اللہ نے اس امت کو, جتنا پڑھو گے اتنا لطف بڑھتا چلا جائے گا. کوئی دنیا کی کتاب دو چند مرتبہ پڑھو یار بس کرنا, کتنی مرتبہ کہانی پڑھوں گا. سبحان اللہ, یہ اللہ کا کلام ایسا ہے جتنا زیادہ پڑھو گے اتنی لذت بڑھ جائے گی. ایک دیہاتی اس کا مطلب نہیں سمجھتا لیکن اس کو عقیدت اور عظمت سے سنتا ہے, اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جاتے ہیں. عجیب اس میں کمال ہے. ایک دیہاتی مطلب نہیں سمجھتا اس کا لیکن قرآن کو عظمت کے ساتھ سنتا, عقیدت اللہ کا کلام ہے, اللہ کے اندر سے آیا ہے. یقین جانے یہ قرآن کے الفاظ اس کے دل کی دنیا میں بدل دیتے ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. زار و قطار روتا قرآن. عجیب دولت ہے اللہ کی یہ نعمت. تو جب بھی پڑھیں تو یہ نیت کیا کریں کہ اس سے میرا دل کا زنگ دور ہو رہا ہے, حق تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی, اور یہ تصور رہے کہ میرا کلام اللہ خود بھی سن رہے ہیں. سونا اس اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں نا, اللہ میرا کلام سن رہا ہے. حدیث پاک میں وارد ہے, تلاوت قرآن پاک سے زنگ دور ہوتا ہے. اسی طرح وضو اور نماز کے وقت اور ذکر کے وقت بھی نیت کریں, اس سے حق تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. نیت اور اخلاص ہی تو بھائی اصل ہے. اگر کوئی کہے کہ میرے مرض کے لیے ایک ڈاکٹر لاؤ, ایک ڈاکٹر لے گیا جو اس فن کا ماہر اسپیشلسٹ بھی ہو, اور دیکھا کہ اس ڈاکٹر کو کہاں کے اسپیشل ڈاکٹر لے کے آؤ, اسپیشلسٹ ہو اپنے فن میں. اچھا بھائی اب کیا دیکھتے ہیں, وہ ڈاکٹر کو چرپائی پہ لا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو چرپائی پہ لا رہے. معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب پہ فالج گرا ہوا. اچھا مریض نے حال کہنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب بہرے بھی ہیں. پھر لکھ کر حال پیش کیا تو معلوم ہوا وہ تو نابینا بھی ہیں. آخر وہ چیخ کر یہی کہے گا, ارے ظالم مجھے ایسے اسپیشلسٹ کی ضرورت نہیں. لانے والا فوراً ان کی ڈگری ان کے جیب سے نکال کر دکھائے گا, دیکھو یہ اسپیشلسٹ ہیں, ڈگری ان کے پاس موجود ہے. تو کیا ڈگری کی کچھ حیثیت ہوگی اس ڈگری کی؟ بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اس ڈگری کی کوئی حیثیت ہوگی بھائی؟ کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اسی طرح آج ہمارا حال ہے, مسلمان ہونے کی سند تو ہے, مسلمان ہونے کی سند ڈگری تو ہے لیکن ناقص مسلمان ہے. لوگ کہتے ہیں آپ لوگ فروعات میں کیوں نصیحت کرتے ہیں؟ میرے دوستو فروعات سے ہی توقع تو کل کی تکمیل ہوتی ہے. اس ڈاکٹر میں ڈگری تو موجود ہے, سانس بھی آ رہی ہے لیکن فروعات نہیں ہے, آنکھیں سے نہیں دیکھ سکتا, کان سے نہیں سن سکتا, زبان سے نہیں بول سکتا, جسم پہ فالج گرا ہوا ہے, تو آپ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میاں اگر ہمارے بھی سارے پر کٹی ہوئی ہوں تو ہمارا اسلام کی کتنی کی اہمیت ہوگی؟ اگر ہمارے بھی سارے پر کٹی ہوئی ہوں تو ہمارے اسلام کی کتنی قیمت ہوگی؟ کان بہرا تھا فرا ہے جسم کے اعتبار سے, اسی طرح آنکھ ناک کان ہاتھ پاؤں سب جسم کے مقابلے میں فروعات تو تھے جو اس ڈاکٹر کے خراب ہو رہے تھے, مگر آپ نے فروعات کی خرابی والے ڈاکٹر کو پسند نہیں کیا بلکہ اسے بیکار سمجھ کر واپس کر دیا. اپنے اسلام کے بارے میں بھی ہم غور کر لیں. اگر کسی درخت کی سب شاخیں کاٹ جائیں صرف تنہ رہے, آپ بتائیے اس تنے پہ پھل لگیں گے؟ اگر کسی درخت کی ساری شاخیں کاٹ دی جائیں صرف تنہ رہے تو اس تنے پہ پھل لگے گا؟ وہ تو جلانے کے کام آتا ہے میاں, وہ تو پھر تنا جلانے کے کام آتا ہے, مگر اس درخت سے پھل پھول کے توقع نہیں رکھ سکتے. اسی طرح اسلام کے تمام فروعات کو اہمیت ہے. اگر میاں سارے کاٹ دو گے اور صرف اسلام کا نام رہے گا تو اس میں کبھی سبزہ اور پھل پھول نہیں لگیں گے, اسلام کی خوشبو نہیں پھوٹے گی, اس سے اسلام کی خوشبو نہیں پھوٹے گی. کامل مسلمان جب ہوگا جب اس کے تمام فروعات بھی ٹھیک ہوں گے, جب اس کا ظاہر بھی ٹھیک اور اس کا باطن بھی ٹھیک. ایک پولیس مین وردی میں نہ ہو اور کسی کمرے میں بیٹھا ہو, کسی نے دریافت کیا کیا اس کمرے میں سپاہی ہے, وہ دیکھ کر کہہ دے نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو وردی میں تھا ہی نہیں, کہا نہیں ہے وہاں سپاہی نہیں ہے, تو یہ نفی جس طرح صحیح ہے بھائی نہیں نظر نہیں آ رہا نا نہیں ہے. اسی طرح آج مسلمانوں نے اپنی ظاہری وضاقت غیر اسلامی کر لی, دراصل مسلمان ہوتی ہوئے بھی اس کی نفی صحیح ہو گئی. اس لیے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, میں کفر کی جو وعید ہے. اسی طرح اس مثال کو سمجھنا آسان ہے کہ اگر یہ واقعی مسلمان ہوتا تو مسلمانوں کی سی وردی اور مسلمانوں کی سی عبادت کرتا, نماز ہو رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, یہ نماز نہیں پڑھ رہا, تو فرمایا اس کے اندر تو اسلام کی وردی کوئی نہیں. جیسے اس آدمی نے یہ صحیح کہا کہ میاں اندر کوئی نہیں پولیس والا, کیونکہ وردی میں نہیں تھا. جب مسلمان نہ اسلام کی عبادت کرے, نہ اسلام کا صورت بنائے, نہ اسلام کا لباس پہنے, تو نفی کرنا صحیح ہے, میاں اس کے پاس تو اسلام ہے ہی کوئی نہیں, اسلام ہے ہی کوئی نہیں. اگر ہمارے گھروں میں کوئی بچہ خبر دیتا ہے کہ بستر پہ فلاں بھیا نے جوتا رکھ دیا, یا دیوار پر لکیر بنا دی, یا چائے کے پیالے میں مکھی گر گئی, تو ہم سب کو فکر ہو جاتی ہے بچے نے بستر پہ جوتے ڈال دیے, اور فلاں بھائی نے جوتا رکھ دیا, یا دیوار پہ اس نے لکیریں لگانا شروع کر دیں. حالانکہ چائے میں کمی تو نہیں ہوئی, چائے میں کمی تو نہیں ہوئی, اضافہ ہی تو ہوا, ایک مکھی اس نے ڈال دی. پیروں پر ورم ہے, اضافہ ہوا, مگر ڈاکٹر کے پاس بھاگے جا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ ہر اضافہ اور ہر ترقی اچھی نہیں میاں, ہر اضافہ ہر ترقی اچھی نہیں. اس نے اگر مچھر دانے میں دو تین مچھر گھس گئے, بغیر ان کو نکالے چین نہیں, نیند ہی نہیں آ سکتی جب تک ان کو نکال نہ لیں گے. حالانکہ یہ مچھر دو تین عدد کتنا خون پی لیتے, ایک رتی ایک ماشا پی لیتے, پھر بھی آرام سے سوتے, آپ بھی آرام سے سوتے, وہ بھی آرام سے سوتا, آپ بھی آرام سے ہوتے, لیکن دو تین قطرہ خون دینا گوارا نہیں. دوستو سوچنے کی بات ہے, ہمارے گھروں میں کتنے منکرات داخل ہو گئے اور خلاف شریعت گھر میں چیزیں داخل ہوتی جا رہی ہیں, ہمیں کوئی فکر ہی نہیں. ہمارے بچوں کی شکل و صورت غیروں کی سی, ہمارے بچوں کی تصویریں جانداروں کی تصویریں گھروں میں لٹکا رکھیں, اس کی فکر ہی نہیں. گھر میں سانپ بچھو آ جائے تو فوراً نکالنے کی فکر ہوگی, اور ان کے نکالنے والوں کو بلائیں گے, اور اللہ کی نافرمانیاں ہمارے گھروں میں آئیں تو ان منکرات کو دور کرنے کے لیے کیا ہم کو اتنی بھی فکر ہے جتنے گھروں میں مچھروں اور مکھیوں کو نکالنے کی فکر ہوتی ہے. اتنی بھی اہمیت نہیں گناہوں کی جتنی گھروں سے مکھیاں مچھر نکالنے کی فکر ہے. منکر کے معنی اجنبی کے ہیں. جب دنیا کی اجنبی چیزوں سے سکون چھن سکتا ہے تو بھائی منکر سے بھی زندگی کا سکون چھن سکتا. منکر کہتے ہیں اجنبی. اگر کوئی آپ کے کمرے میں اجنبی داخل ہو جائے, آپ روٹی کھا رہے ہیں, کیا روٹی کھاتے رہیں گے؟ بستر پلنگ پہ لیٹیں تو لیٹے رہیں گے؟ کبھی نہیں. تو گناہ کو بھی قرآن نے منکر کہا ہے, کہ جب سچے مومن کی زندگی میں آتا ہے اس کا چین ختم ہو جاتا ہے. جب تک کہ اس اجنبی مرد کو باہر نکال نہ دیں, تسلی نہ کر لیں, چین نہیں آتا نا. اسی طرح مسلمان کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ اسے نکال نہیں پھینکیں گے. بھائی سرما یہ آنکھوں کی مناسبت ہے, اگر آنکھوں میں ڈال لیں تو آنکھوں کا سکون بڑھ جاتا ہے کیونکہ مناسبت رکھتا ہے. معروف اسے کہتے ہیں جو مسلمان جس سے مانوس ہوتے ہیں, نیکیوں سے مسلمانوں کو انس ہوتا ہے. منکر آپ نے چھوٹا سا, جسے کہیں کہ ایک چھوٹا سا کچرا آنکھ میں چلا گیا, سکون ختم ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اس لیے کہ ایسی چیز چلی گئی جو آنکھ کی مناسبت سے تعلق نہیں رکھتی, تو بے چین ہو گیا. اسی طرح جب مسلمان کی زندگی میں بنا آ جائے گا, منکر ہو جائے گا, تو ضرور بے چین ہو جائے گا, کبھی اسے چین نہیں مل سکتا. اسی کا ذکر فرمایا, آسی سے نفرت حرام, معاسی سے نفرت واجب ہے. گناہ گار سے نفرت حرام, لیکن گناہ سے نفرت واجب. حضرت حکیم کا ارشاد ہے, کسی بڑے عالم کے لیے بھی جائز نہیں وہ کسی مسلمان کو گناہ کی وجہ سے حقیر سمجھے. مخاطب کو اپنے سے محترم سمجھتے ہوئے منکرات پر روک ٹوک ضرور کرنی چاہیے. اگر روک ٹوک نہیں ہوگی میاں, تو پھر تو گناہ رواج پا جائیں گے. فتح و عالمگیری میں جزیہ موجود ہے, اگر کسی مسلمان نے مثلا نماز غلط پڑھی اور امید ہے کہ ہماری بات قبول کر لے گا, تو پیار محبت سے اسے سمجھا دیں. عالم کو اپنے عالم ہونا تو سمجھنا تو جائز ہے, مگر افضل سمجھنا کسی مسلمان سے اس کے لیے حرام ہے. ابھی خاتمے کا پتہ نہیں میاں, کس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے, کس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے. مثلا 100 سیڑھیاں ہیں, ایک پانچویں پر ہے, کوئی 50ویں پر, کوئی 90ویں سیڑھی سے آگے 91ویں سیڑھی پر قدم رکھی ہوئی ہے, تو کیا 91ویں سیڑھی پر جو ہے اس کو 5ویں سیڑھی والے سے اپنے کو کیسے افضل سمجھنا جائز ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ 91 والا نیچے آ گئے اور 5ویں والا اوپر چڑھ جائے اور اوپر والے کی ہڈیاں پسلیاں سب ٹوٹ جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ آدمی 5ویں والا خیریت کے ساتھ اوپر چڑھ جائے. تو اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ایک گلاس کا پانی چند ذرات لوہے کے ڈال دو تو پانی کا وزن ہلکا اور اس قلیل مقدار لوہے کا وزن زیادہ ہوگا. اسی طرح وہ پانی لوہے سے کس قدر قوی, مگر وہی پانی لوہے کی صورت بگاڑ دیتا ہے, نہیں بگاڑ دیتا, لوہے کی شکل پانی بگاڑ دیتا ہے نا, زنگ لگا دیتا ہے, پھر اسی لوہے کی حقیقت بھی تباہ ہو جاتی ہے. پہلے زنگ لگتا ہے پھر اندر سے بھی آہستہ آہستہ کھوکھلا ہو جاتا ہے, ہاں, اس لیے کہ وہ پانی کے ماحول میں پڑا ہوا ہے. اسی طرح میرے عزیزو, جو غلط ماحول میں جاتا ہے پہلے اس کا اوپر سے زنگ لگتا ہے, اس کے ظاہر خراب ہو جاتا ہے, ٹوپی گئی, داڑھی گئی, پگڑی گئی, کپڑے گئے, جینز آئی, سب چیزیں آہستہ آہستہ ظاہر خراب ہوتا ہے. پھر جب ظاہر خراب ہوتا ہے اس ماحول میں تو آہستہ آہستہ اندر سے بھی کمزوری شروع ہو جاتی ہے. جیسے لوہا پانی میں رکھا اوپر سے زنگ لگ گیا, ہاں, اور آہستہ آہستہ اندر سے بھی کمزور ہو گیا, اندر سے بھی کمزور ہو گیا, ایسا ہی ہوتا ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہوں کے سیاہ نقطوں سے پھر دیال سیاہ ہو جاتا ہے. ہاں, اگر اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ.